أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے براہ راست پیش کیے جانے والے پروگرام تاریخ اسلام میں آپ کا خیر مقدم ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان کفایت حسین. میں اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں. محترم ناظرین تاریخ اسلام عنوان کے تحت ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے. گزشتہ ہفتے ہم نے اپنے مکرم اور معزز مہمان جناب غلام حسین حلوری صاحب قبلہ سے اس موضوع پر گفتگو کی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب کیا تھا اور آپ کے آباء و اجداد کی فضیلتیں کیا تھی، ان کا اخلاق کیا تھا، ان کا کردار کیا تھا اور ان کا دین کیا تھا. تو اس پر مختصر طور پر ہماری گفتگو ہوئی. چونکہ یہ بڑا وسیع موضوع ہے اور اس سلسلے نسب میں ہر شخص اپنی مثال آپ ہے، بڑے عظیم نام ہیں اس سلسلے میں کہ جو سلسلہ ہمارے حضور سے اور جناب عدنان تک پہنچتا ہے. تو ہمارے معزز مہمان قبلہ غلام حسین صاحب حلوری نے کچھ ذوات مقدسہ کے بارے میں مختصر طور پر آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا. آج انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ باقی کچھ عظیم نام اس سلسلے نسب کے جو باقی رہ گئے تھے ان کے اوپر جتنا وقت میں گنجائش ہوگی مختصراً آپ کے سامنے قبلہ بیان فرمائیں گے. تو آئیے ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور گزشتہ ہفتے کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں قبلہ غلام حسین حلوری صاحب سے. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہم ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے ایک بار پھر ہمیں اپنی میزبانی کا شرف بخشا اور ہمارے اس پروگرام کے لیے اپنا وقت مخصوص کیا. تو جیسا کہ میں نے ابھی ناظرین کی خدمت میں عرض کیا کہ ہماری گفتگو چل رہی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے نسب اور آپ کے آبا و اجداد کے متعلق. تو گزشتہ ہفتے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ایک بڑی عظیم شخصیت ہے اس سلسلے میں جناب عبد مناف، جن کا لقب ہے قمر البتہ. آپ کو اس لقب سے نوازا گیا، بڑی عظیم شخصیت ہے. آپ نے کچھ یعنی موصوف کی فضیلتیں بیان کی تھی اور آپ نے بیان کیا تھا کہ آپ کے چار فرزند تھے، جناب ہاشم، عبد شمس، مطلب اور نوفل. تو ہم نے اپنے گزشتہ ہفتے گفتگو کو وقت نہ ہونے کی وجہ سے یہیں پر روک دیا تھا. اب اس کے آگے میں چاہتا ہوں کہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری کیا جائے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک اور بڑا اہم نام ہے اس سلسلے میں اور وہ ہے ہاشم ابن عبد مناف. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جناب ہاشم کے متعلق کچھ آپ کی اخلاقی اور دینی فضیلتوں کے بارے میں آپ ہمارے محترم ناظرین کے سامنے کچھ بیان فرمائیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجداد پیغمبر میں جناب ہاشم کا نام ایک عظیم نام ہے
بے شک،
لیکن یہ ہاشم جو نام سے مشہور ہو گیا، یہ اصل میں نام ان کا ہاشم نہیں تھا.
جی،
نام جو تاریخ میں لکھا گیا ہے، مورخین نے بیان کیا ہے، ان کا نام اصل میں تھا عمر.
جی،
اور ان کا ایک لقب جو بہت ہی مشہور لقب رہا ہے وہ اعلیٰ کے عنوان سے رہا ہے.
جی،
اب آپ دیکھیے، لقب یا کوئی نام جو دوسرے نام کے عنوان سے پیش کیا جائے، مثلا اصل نام عمر ہے لیکن شہرت ہاشم سے ہے.
جی،
یہ بہرحال ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر نام عمر تھا تو ہاشم سے شہرت کیوں ہوئی؟ جب لفظ ہاشم پر غور کیا گیا، لغت کا سہارا لیا، عربی میں منجد جو لغت ہے، جب اس کی طرف مراجعہ کیا گیا تو یہ پتہ چلا کہ لفظ ہشمہ جو یہ آیا ہے، ہائے حوز والا ہشم،
جی،
اس کے معنی بہت اچھے اچھے معنی ہیں. اگر اس لفظ کو، لفظ ہشمہ کو آپ نسبت دیں کسی شے کی طرف، جی، تو اس لفظ ہشمہ کے معنی ہے توڑنا. یعنی اگر کہا جائے ہشمہ شے، یعنی اس چیز کو توڑ دیا.
جی،
لیکن اگر اس لفظ ہشمہ کو رجل یا کسی انسان کی طرف نسبت دی جائے تو اس کا مطلب ہے اکرام کرنا، تعظیم کرنا. یعنی ہاشم یعنی جو اکرام کرنے والا ہو اور تعظیم کرنے والا ہو، اور اگر اسے ثلاثی مزید فی میں لے جائے تو اس کا مطلب جس کا اکرام کیا جائے یا جس کی تعظیم کی جائے، تو یہ لفظ یعنی اکرام اور تعظیم کے حوالے پس منظر میں استعمال کیا گیا۔ اور یہاں تک کہ میں نے یہاں بھی لغت میں دیکھا کہ ہشم جو کہتے ہیں یہ جود و سخا کے معنی بھی استعمال ہوا ہے،
جاہو حشم،
جاہو حشم، وہ حشم بڑی ہے اسے،
اچھا اچھا جی جی،
لیکن یہاں
ہائے حبس،
جی ہائے جی، یہ ہائے حبس کے عنوان سے ہے، یہاں پر مراد جو لیے گئی ہے وہ جود و سخا کے عنوان سے۔ اب اگر ہاشم کا لفظ جناب امر کے اوپر جو کہ پیغمبر کے اجداد میں شمار ہوتے ہیں استعمال کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ لوگوں کی عزت بہت کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے، اکرام و تعظیم میں ان کی کوئی مثال نہیں تھی، چونکہ کسی کا وصف اگر نام بنتا ہے، کسی کی صفت اگر نام بنتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نام جو دیا جا رہا ہے اس صفت ہی کے پس منظر میں ہے، یعنی ان کے مقابل میں جو افراد آتے تھے، جو ان کے سامنے آتے تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، یا جب بھی یہ کسی کے درمیان آتے تھے تو ان کی عزت و احترام و اکرام کا انداز یہ ہوتا تھا کہ لوگوں نے ان کے اس عمل کو نام کی شکل دے دیا اور ہاشم کے نام سے قبول کیا۔ اور یا تو دوسرے معنی میں جو جود و سخا کے معنی میں لیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ ان کی عطا کا دروازہ بھی ہر ایک کے لیے کھلا تھا، ورنہ ہاشم کا نام استعمال کرنا امر نام ہوتے ہوئے یہ اس بات کی دلیل کہ ان کا خود ایک امتیاز تھا۔ تو یہ لفظ ہاشم کے اوپر بات تھی، لیکن یہی ساتھ ساتھ میں لقب ان کا اعلیٰ استعمال کیا ہے لوگوں نے، اور تاریخ میں بھی لکھا گیا اعلیٰ یعنی بلند،
بے شک
لفظ اعلیٰ علو سے یعنی بلند، اس کا مطلب یہ شخصیت کافی بلند ہے، شاید اس شخصیت کو الفاظ میں بیان کرنا یہ بہت بڑا ہمارا نقص ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم بہرحال تعریف اس کی کرنا چاہتے ہیں جو ان کلمات کی قید سے بالا ہے،
یعنی الفاظ قاصر ہیں،
الفاظ قاصر ان کی شخصیت کو بیان کرنے سے، لیکن پھر بھی جو شخصیت ان کی تاریخ بیان کے مورخین نے لکھا اس کے پیش نظر میں عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ دیکھیے ان کے اکرام و تعظیم یا ان کے اندر جو کمالات تھے اس کا ایک جو ہے نمونہ مورخین نے لکھا کہ جب یہ ذلحج کا چاند دیکھتے تھے جناب ہاشم، چونکہ جناب ہاشم عبد مناف کے بیٹے تھے، اور جب دونوں بیٹوں میں عبد دار کے بیٹے اور عبد کہتے ہیں جناب ہاشم کے بیٹوں کے درمیان اختلاف ہوا تھا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، تو خانہ کعبہ کی دیکھ بھال، آنے والوں کو پانی پلانا، ان کی خاطرداری اور مہمان نوازی کرنا، یہ جناب ہاشم کے فرزندوں میں گئی۔ لیکن جناب ہاشم کا کردار آپ دیکھیے، جناب ہاشم یہ جب چاند دیکھتے تھے ذلحج کا تو تاریخ بتاتی ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار پر آ کر تکیہ دیتے، صبح سویرے نکلتے تھے اور خانہ کعبہ کی دیوار پر تکیہ دے کے سہارا لے کر ایک خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ خطبے کے کلمات سے آپ دیکھیے اس وقت کا زمانہ اور یہ کلمات آتے تھے خطبے کو اس انداز کا کہتے تھے کہ اے قریش، یعنی قریش والوں کو مخاطب کر کہتے تھے، اے قریش والوں جان لو تم عظیم اور باشرف لوگ ہو، اللہ نے تمہیں عظیم اور قدرت مند قبیلے میں قرار دیا ہے، اس کی عظمتوں اور کرامت اور شرف کو دیکھو کہ تمہیں خانہ کعبہ جیسی جگہ پر رہنے کا مقام دیا ہے، یعنی تم جو ہے جوار خانہ کعبہ میں ہو۔ اور اس کے بعد جملہ جو آگے بڑھتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ فضیلت اگر دیکھی جائے تو کائنات میں اولاد اسماعیل میں صرف تمہیں نصیب ہوئی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ دیکھو حج کا وقت آ گیا ہے، لوگ ہمارے اس شہر میں دور دراز سے آئیں گے، آنے والے ہر طبقے کے ہوں گے، اور اس میں آنے والوں میں غربا کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، آنے والا نہایت ہی امیدوں کے ساتھ بہرحال ایک جگہ آتا ہے، لہٰذا ان کی خاطرداری میں، ان کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ان کا جملہ ہے، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر میری طاقت، اگر میری صحت، اگر میری عمر ہمارا ساتھ دیتی تو میں ذمہ داری کبھی تمہارے حوالے نہ کرتا،
بلکہ میں فرزندوں سے کہہ رہا ہوں،
جی قریش والوں مخاطب
اپنے فرزند، بالکل بالکل
سب سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم آؤ، اور دیکھو کہیں سے بھی کمی نہیں ہونی چاہیے، کسی کو یہ احساس نہ ہو سکے کہ ہم مقام غربت میں آئے ہیں، ایسی جگہ ہے جہاں ہمارا کوئی نہیں ہے، اس انداز سے ان کی آؤ بھگت کرو، اس طرح سے ان کا استقبال کرو کہ ہر آنے والا محسوس کرے کہ ہم اپنے گھر میں آئے ہیں، مہمان نہ ہو کر وہ محسوس کرے کہ آزائے خانوادہ ہے، یعنی اس عنوان سے فکر کو ایجاد کر رہے ہیں اور تیار کر رہے ہیں، اور ایک پیغام بھی دیتے ہیں،
بے شک
یاد رکھنا آنے والوں کی خاطرداری میں اسی پیسے کو استعمال کرنا جسے جائز طریقے سے تم نے حاصل کیا ہے، ناجائز پیسے کا استعمال نہ کرنا، اگر سود سے کوئی پیسہ لیا ہے، ربا خاری کے ذریعے کوئی پیسہ آیا ہے، ناجائز طریقے کی پیسہ تمہارے ہاتھ میں آیا ہے تو قطعاً مت لگانا، تمہارا نہ لگانا میرے لیے قابل قبول ہوگا اس لگانے سے جو غلط طریقے سے اپنا کر حاصل کر کے لگایا جا رہا ہو. اس طرح کا خطبہ فرمایا کرتے تھے. تو یہ ان کے ایک دینی جو ہے جناب ہاشم کی جو ہے فکر تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اخلاقی اعتبار سے بھی جو کام کیا وہ یہ مہمان نوازی اور لوگوں کی دیکھ بھال کرنا، لوگوں کے کام آنا. کل لفظ ہاشم لقب ہی پڑا جود و سخا کی بنیاد پر، لہٰذا ایک دوسرے کام آنا، غربت کو کم کرنا. اور ان کے لیے جو تین اہم واقعات لکھے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ حسن تدبیر کے مسئلے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ دیکھیے قحط پروردگار کا ایک امتحان ہے، سوکھا پڑ جانا کہ جہاں پر ہر چیز سوکھی ہو جاتی، بارش نہیں ہوتی ہے، زمین سے خوش سالی زمین سے کوئی چیز نہیں اگتی ہے. اس قحط کے موسم میں، چونکہ یہ ایک ایسا حادثہ جو بتا کے نہیں آتا، جناب ہاشم کا حسن تدبیر یہ تھا کہ پہلے ہی سے اس طرح کے انتظامات کرتے تھے کہ اگر ایسے حالات پیدا ہو گئے تو ان کا مقابلہ کیسے کریں. لہٰذا ان کے دور حکومت میں، یہ کہا جائے دور حکومت شاید یہ لفظ بہت مناسب نہ ہو ان کی شخصیت کے پیش نظر، یعنی جس زمانے میں ان کا وجود خانہ کعبہ کے اطراف میں اور سرزمین مکہ پہ تھا، اس طرح کی حسن تدبیر کیا کرتے تھے کہ کبھی بھی کسی کو بھوک کی وجہ سے یا قحط سالی کی بنیاد پر مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا. یہ حسن یعنی ہمیشہ غلہ پہنچ جائے، ضرورت مندوں تک جو ہے فوراً رسائی کرتے تھے، یہ پہلے حسن تدبیر. دوسری سب سے بڑی چیز جو انہوں نے اپنے وقت میں کی وہ یہ تھی عالمی تجارت، تجارت بزنس کا آج جو تصور دنیا میں قائم ہوا ہے. جناب ہاشم کی وہ فکر اس زمانے کی آپ دیکھیے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے اطراف، یوں کہا جائے مکے کو، ایک عالمی بازار بنانے کے لیے، یعنی اطراف مکہ میں، چونکہ مکے میں لوگ آیا کرتے سال بہ سال زیارت کے لیے، لہٰذا اس سلسلے کو اور مزید جو ہے وسعت دینے کے لیے آپ نے حبشہ، یمن اور ایران جیسی جو ہے حکومتوں سے، جو اس زمانے کی بڑی حکومتیں کہلاتی تھیں، اس سے جو ہے تجارتی سلسلہ قائم کیا. اور اس سلسلے میں اپنے بھائیوں کا بھی سہارا لیا اور ان کو اس کے لیے وزیر کی حیثیت سے، کسی کو ذمہ دار کی حیثیت سے، مثلا مطلب کو جو ہے جناب مطلب کے حوالے کام کیا، نوفل کے حوالے کام کیا، یا اپنے دوسرے بھائی جو ان کے یعنی عبد شمس کے حوالے کام کیا، اور اس طرح سے حبشہ سرا امیر حبشہ سے رابطہ کیا، امیر یمن سے جو ہے کانٹیکٹ کیا، اور پھر کیا کہتے ہیں شام کا جو بادشاہ تھا اس سے جو ہے تجارت کے جو ہے قرارداد ایگریمنٹس وغیرہ جو ہے سائن کیے. اس طرح سے انہوں نے تجارتی جو ہے بازار کو بہت ہی بہترین بازار انہوں نے گرم کیا گویا بنایا. اور تیسرا جو بہت اہم کام جو ان کی زندگی میں دیکھنے میں آیا وہ یہ تھا کہ آپ جو ہے فصلی مسافرت کا انہوں نے جو ہے سلسلہ قائم کیا. مثلا ملتا ہے تاریخ میں کہ شام میں جو ہے یہ گرمی کے موسم میں جایا کرتے تھے قریش کے قبیلے، اور جو ہے ٹھنڈک کے موسم میں یمن میں جایا کرتے تھے. اور کیوں؟ اس لیے کہ شام کی جو موقعیت تھی، گرمی کے اعتبار سے ان کو چیزیں اشیاء کی فراہمی یہ کیا کرتے تھے، ادھر جو ہے شام میں ٹھنڈک کے اعتبار سے کیا کہتے ہیں یمن میں ٹھنڈک کے اعتبار سے اشیاء کی فراہمی، تو ان یہ لوگ اسی طرح کی چیزیں لے جائے. تو ظاہر ہے کہ جب موسم اور فصل کے اعتبار سے چیزیں آئیں گی تو ظاہر ہے کہ اس کا استقبال زیادہ ہوگا. اس طرح سے تجارت کو استحکام دیا جی، اور لوگوں کی معاشی حالت کو اچھا بنایا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد بھی اگر کوئی مصیبت میں گرفتار ہوتا تھا تو ان کا اخلاقی یعنی وہ ان کی جو فعالیت ایکٹیویٹیز یہ تھی، سرگرمی یہ تھی کہ اس کے پاس پہنچتے تھے، اس کی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے.
واہ. تو اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا جناب ہاشم کے حوالے سے، دیکھیے ایک تاریخ اسلام میں سب سے پہلا اور سب سے شدید اختلاف جو سامنے آیا وہ بنی امیہ اور بنی ہاشم کا ہے، یعنی جس کے نتیجے میں تاریخ انسانیت کا سیاہ ترین واقعہ واقعہ کربلا بھی رونما ہوتا ہے. تو اس کے ذیل میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا جو تاریخی پس منظر ہے، یعنی یہ اختلاف کیسے، یا مثلا کیا بتایا گیا تاریخ میں اس کے بارے میں کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ یہ دونوں کس طریقے سے الگ الگ ہو گئے، اور کیسے یہ اختلاف وجود میں آیا، اس کے بارے میں آپ کچھ روشنی ڈالیے.
بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور شاید اکثر ہمارے جوانوں کی یہ فکر ہو اس سلسلے میں اور جاننا چاہتے ہوں. تو جو تاریخ نے اس سلسلے میں لکھا ہے وہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مورخین کہتے ہیں کہ جناب عبد مناف کے جو یہ چار فرزند تھے، جناب ہاشم، عبد شمس، مطلب اور نوفل، تو یہ ہاشم اور کہتے ہیں عبد شمس یہ دو جڑوا بھائی تھے.
اچھا
جڑوا بھائی، ایسے نہیں جڑوا ہونا کوئی بڑی بات نہیں،
بالکل
ایسے جڑوا بھائی تھے جن کے جسم کے کچھ حصے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے. کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب ہاشم کی انگلی جو ہے ان کی پیشانی سے چپکی تھی، اس نے کہا انگوٹھا جو ہے وہ انگوٹھے سے چپکا تھا، بہرحال جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ ایک دوسرے سے ٹچ تھا. تو ظاہر ہے کہ جب جسم کا حصہ ٹچ تھا دوغلو چھ یعنی گویا یہ جڑوا بھائی پیدا ہوا
جی.
تو ظاہر ہے کہ اب ان کو کیا کیا جائے, کیسے کیا ان کو الگ کیا جائے. تو ظاہر ہے کہ آج کی ٹیکنالوجی اپنی جگہ ہے, اس زمانے کی صورتحال آپ دیکھیے, یہاں تک کہ جناب ہاشم کے جسم کو اور عبد شمس جو جڑوا بھائی تھے جی. ان کو ایک دوسرے سے الگ کیا گیا. فرض کیجیے جی. انگوٹھا ہی رہا ہو یا انگلی رہی ہو
جی.
تو اسے گویا جدا کیا گیا اس طرح سے کہ دونوں کے جسم محفوظ رہیں
جی.
لیکن ظاہر ہے کہ جب جسم ٹچ تھا, ملا تھا اور کاٹا گیا
جی.
تو خون ریزی بہت زیادہ ہوئی. خون کے بہنے کی بنیاد پر
جی.
اس وقت کے جو کاہنین تھے
جو یا نجومی تھے,
جو یا نجومی تھے
جی.
یا وہ لوگ کی جو اس طرح کے فال وغیرہ جو ہے بتاتے تھے, نہیں ہوتا کہ لوگ تعبیر بتایا کرتے ہیں کہ اگر یہ ایسا ہوا تو اس کی تعبیر یہ ہے
جی جی.
ان لوگوں نے اسے فال بد سے تعبیر کیا اور کہا چونکہ ہاشم اور عبد شمس کا بدن ایک دوسرے سے جسم کا حصہ الگ کیا گیا ہے
جی.
اور خون بہا ہے ولادت سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نسل میں خون ریزی بہت زیادہ ہوگی
جی.
سیرہ حلبی نے بھی لکھا, حلبی نے اپنے سیرے میں بھی لکھا جلد ایک جو ہے صفحہ پانچ پہ, کہ وہ لکھتے ہیں کہ جب جناب ہاشم کو الگ کیا تو یہ تو فال لوگوں نے بیان کیا کہ بھائی اس کا برا اثر ہوگا, خون بہے گا اور
جی.
کچھ تو کچھ تار اور قتل و غارت
لیکن
ہوگا.
اس فال سے تو حقائق کا کوئی تعلق نہیں ہے نا؟
نہیں, کوئی حقائق نہیں. لیکن اب دیکھیے یہاں پہ کوئی جی. اس کی حقیقت نہیں ہوتی
لیکن ہو گیا ایسا ہی.
کچھ ایسا ہوا
جی جی.
ایسا ہوا تو اس وقت کی فکر کو ایک طریقے سے تائید ملی
جی جی.
یہ اور
یہ میں نے اس لیے سوال کر لیا درمیان میں تاکہ ہمارے جو مخاطبین ہیں, جو ہمارے ناظرین ہیں
جی.
وہ یہ نہ سوچ بیٹھیں کہ خالی فال کی وجہ سے ایسا.
نہیں نہیں, ایسا نہیں ہے. پیشن گوئیاں اپنی جگہ ہوتی ہیں
جی جی.
ہو سکتا ہے کہ کچھ اس کے عوارض اثرات ہم مرتب کریں اور ایسی چیز واقع ہو جائے, اسے اتفاق کہتے ہیں. اسے جوڑنا بہت مشکل کام ہے. یہ مرحلہ جو جوڑا گیا صحیح نہیں ہے, لیکن ہاں یہ حسن اتفاق کہیں یا سوء اتفاق کہیں, کہ سوء اتفاق شاید زیادہ بہتر ہوگا کہ ان کی اس فکر کی تائید ہو گئی
جی.
کہ حلبی نے بھی اپنی سیرے کتاب میں لکھا جو تاریخ
ابھی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جی. چونکہ ہمارا بڑا اہم موضوع چل رہا ہے یہ
جی.
تو ہم اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. محترم ناظرین, ہماری گفتگو چل رہی ہے قبلہ غلام حسین حلوری صاحب سے, اور بڑا اہم موضوع ہے ہماری گفتگو کا. اور قبلہ جتنے لطیف انداز میں اور جتنے واضح طریقے سے بیان کر رہے ہیں وہ آپ خود دیکھ ہی رہے ہیں, تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے, آپ کہیں جائیے گا نہیں. انشاءاللہ اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. اس سے پہلے ہم لے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.
اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر الله أكبر
ناظرین. ایک بار پھر سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست پیش کیے جانے والے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے, اور ہماری گفتگو چل رہی ہے جناب غلام حسین حلوری صاحب قبلہ سے, اور آپ بیان فرما رہے تھے کہ عبد شمس اور جناب ہاشم ان کے جسم کا کوئی عضو ملا ہوا تھا جس وقت اس کو کاٹا گیا تو خون بہا، اس لیے لوگوں نے ایک فال بد کی، کہا کہ ان کے درمیان خونریزی ہوگی، اور بعد میں ایسا ہی ہوا، لیکن یہ اس کی وجہ سے نہیں ہوا چونکہ فال بد یعنی یہ کی گئی تھی نہیں، بلکہ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ اتفاق ہے کہ جیسا انہوں نے کہا اسی کی تائید ہو گئی۔ تو آئیے اس سے آگے ہم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں جناب غلام حسین صاحب سے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا، جیسے آپ فرما رہے تھے ابھی کہ یہی اختلاف کے متعلق جو بنی ہاشم اور بنی امیہ کا جو سرچشمہ ہے اور یعنی نقطۂ آغاز ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ توضیح دے رہے تھے۔ جی جی،
تو اس طرح سے جو ہے بہرحال اختلاف کی جو پیشنہاد دی گئی اور پیشن گوئی کی گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ بنی عباس جو کہ اولاد ہاشم میں آئے اور بنی امیہ جو صلب عبد شمس سے وجود میں آئے، یعنی جناب ہاشم کے بھائی جو عبد شمس تھے، عبد شمس کی اولاد میں بنی امیہ، چونکہ پہلے بیٹے کا نام عبد شمس کے امیہ تھا، تو ظاہر ہے کہ ان کی اولاد بنی امیہ کہلائی، اور جناب ہاشم کے فرزند میں جو ہے وہ عباس آئے، لہذا اس کے بعد جو اولاد ہے وہ بنی عباس کے نام سے دیکھی گئی یا جانی گئی، ہاشم بنی عباس جو ہے ہاشم کے اس میں آئے، اولاد میں آئے، اور جو ہے بنی امیہ عبد شمس کے اولاد۔
لیکن جب ہم بنی ہاشم کہتے ہیں تو بنی عباس کی طرف تو دور ہمارا ایک ذہن پہنچتا ہے،
جی،
لیکن ان سے پہلے ہی جب ہم بنی ہاشم کہتے ہیں تو خود ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جی
اور مولا کائنات امام حسین علیہ السلام، یہ پورا سلسلہ بنی ہاشم ہی میں
جی
ہے۔
اچھی بات آپ نے فرمائی، دیکھیے جی اس میں کیا ہے، جناب عبد شمس کے پہلے ہی بیٹے کا نام امیہ تھا،
جی،
اس لیے بنی امیہ کا فوراً سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔
بالکل بالکل،
لیکن جناب ہاشم کی اولاد میں پہلے فرزند یہ نہیں ہے،
جی جی،
کہ جسے ہم کہیں کہ فوراً جب بنی عباس نہیں تھے کہ فوراً کہیں بنی عباس شروع ہو گئے، پہلے فرزند کا نام جو ہے وہ حارث ہوا، اس کو آگے مرحلے آئے ہیں،
بالکل،
تو اس طرح سے بعد میں تصور پیدا، لیکن اولاد بنی ہاشم اپنی ایک موقعیت رکھتی ہے، بنی شمس کی اولاد اپنی دوسری موقعیت، لیکن ہم کہنا چاہتے ہیں کہ بنی شمس کا تعلق اولاد ہاشم سے ہے،
جی
نہیں کہہ رہا کہ غیر مستقیم،
جی جی بالکل، ہاں
یا مستقیم، میں کہہ رہا ہوں کہ
سلسلے سے ہیں،
یعنی فاصلے سے، یعنی سلسلے سے مگر فاصلے سے ہیں، لیکن ادھر فاصلہ نہیں ہے،
ہاں
ادھر فوراً سلسلہ شروع ہو جاتا ہے،
جی جی بالکل بالکل،
لہٰذا یہ سلسلہ ذہن میں رہے کہ بنی عباس اور بنی امیہ کا سلسلہ ایک ساتھ نہیں ہے،
جی جی جی،
اس لیے سیرہ حلبی نے کہا کہ اولاد ہاشم میں بنی عباس آئے اور اولاد کہتے ہیں عبد شمس بنی امیہ۔
اچھا ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا، اگر جسارت نہ ہو میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ مکے کی ہے، اور یہاں پہ جو عبد شمس کے یعنی فرزند ہیں امیہ، اور پھر حضور کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جناب ہاشم سے، تو یہ بنی امیہ مکے سے شام کس طرح پہنچ گئے؟ جب ہم ان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنی امیہ شام میں حکم فرما ہو گئے، تو وہاں تک ان کی رسائی کیسے ہوئی اور کیسے ان کی حکومت وہاں پر یعنی مستقر اور مستقل ہو گئی؟
بہت اچھا سوال ہے جو آپ نے فرمایا، جی آپ دیکھیے کہ جناب ہاشم کے کمالات یہ اتنا آگے بڑھ گئے کہ ادھر عبد شمس کا جو بیٹا امیہ تھا، ان کے ذہن میں جناب ہاشم کے لیے ایک حسد، ایک نفرت، ایک جو ہے بغاوت علی ذہنیت کے اعتبار سے آگے بڑھی، نتیجے میں یہ ہوا کہ جناب ہاشم کے کمالات اور لوگوں کا ان کی طرف جھکاؤ امیہ کے ذہن میں باعث بننے لگا کہ کس طریقے سے جو ہے ان کو جو ہے گھٹایا جائے، ان کو کم کیا جائے یا ان کو ڈاؤن کیا جائے، یہ فکر آپ دیکھیے وہاں سے پیدا ہے، شیطان نے جو ہے وسوسہ پیدا کیا، بھتیجے نے چچا کے خلاف قدم اٹھایا،
جی جی،
اب کرے تو کیسے کرے، بھائی ظاہر کہ کمالات تو ہیں نہیں کہ سامنے لوگوں کو جذب کرے،
جی
اپنے کردار میں اگر نکھار ہو کمالات ہو تو آدمی جذب کرتا ہے،
جی
تو جب کمالات نہ ہو تو آدمی پیسے کا سہارا لیتا ہے،
بالکل،
نتیجے میں امیہ نے پیسے کا سہارا لے کر لوگوں کے ذہن کو اور فکر کو خریدنا شروع کیا، یعنی پیسے دے دے کے اپنا حامی بنانا شروع کیا،
جی
اور جب یہ مطمئن ہو گیا کہ لوگ میرے کافی حامی ہو چکے ہیں،
جی
تو ایک بار جناب ہاشم کے سامنے کہا چچا جان ایسا ہے آپ جو ہے اتنے تمام موقعیت کے جو ہے حامل ہیں،
جی
لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی موقعیت جو ہے
جی
جب تک کہ وہ عرب کے جو دانشور ہیں یا عرب کے جو مذہبی رہنما جنہیں کاہن کہا جاتا تھا،
جی جی
یہ لوگ جب تک آپ کی تائید نہ کریں میں آپ کو رسمی طور پر قبول کرنے تیار نہیں ہوں، بھتیجے نے چچا سے کہا،
اس لیے میں آپ کی حکومت گویا کہ چھوڑ کر جا رہا ہوں،
جی قبول نہیں کر رہا ہوں، اور آپ چلیے ان سے ملیے اور ملنے کے بعد جیسا فیصلہ وہ کریں گے، دیکھیے فکر کو کس طرح تیار کر رہے ہیں، جناب ہاشم سے بھتیجے نے آ کے جب یہ مطالبہ کیا کہ آپ وہاں چلیے، اگر انہوں نے آپ کی تائید کر دی تو ٹھیک جو آپ کے ساتھ رہے، اگر انہوں نے تائید نہیں کی تو یہاں مکے کا اقتدار ہمارے پاس ہونا چاہیے، مکے کی سرپرستی ہمارے پاس ہونا چاہیے، کعبے کی ساری ذمہ داریاں ہمارے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی یہ فکر بنی امیہ نے پیش کی، جب یہ فکر امیہ نے پیش کی تو جناب ہاشم نے تو پہلے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا اصرار بڑھا، چونکہ وہ پہلے سے مطمئن تھا کہ ہم اتنا پیسہ خرچ کر چکے ہیں کاہنین پر، ان کاہنوں پر جو بہرحال جو
خریدے جا چکے ہیں،
ہاں خریدے جا چکے ہیں، وہ ہماری تو تائید کر ہی دیں گے، لیکن ان کاہنوں نے، ان مذہبی رہنماؤں نے ان کے تصور کے اعتبار سے ابھی جناب ہاشم کو دیکھا نہیں تھا، آخر ان کو مجبور کیا ساتھ چلنے پر ان مذہبی رہنماؤں کے پاس جو کاہن کہلاتے تھے زمانے میں. خیر یہ جب جانے لگے، راستے میں امیہ نے ایک شرط رکھی، کہا دیکھیے اس مسئلے میں جس کی تائید ان کاہنوں نے کی، ان دانشوروں نے کی، وہی مکے کا سرپرست ہوگا، اور جس کی تائید نہیں کی اسے مکہ چھوڑ کے جانا پڑے گا. ایک شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ جو ہارے گا اس مقابلے میں گویا، یعنی تائید جس کی نہیں ہوگی، وہ جو ہے 100 کالی آنکھ والے اونٹ کو جو ہے خانہ کعبہ میں ذلحج کے مہینے میں قربانی کے زمانے میں لا کے قربانی کرے گا. علی دو شرط رکھی.
آپ مجھے اجازت دیجیے، اصل میں ہمارے فون پر بھی مہمان موجود ہیں، ہم گفتگو کے درمیان ان سے ایک سوال کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کا وہ آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ. تو محترم ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے جناب غلام حسین حلوری صاحب قبلہ سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا جوہر پارے آپ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ آج ہمارے فون پر جو مہمان موجود ہیں ان کا نام ہے سید گل حسین شاہ. اور آپ کے لیے میں صرف آج اتنا کہوں گا کہ آپ فلسفہ اسلامی اور عرفان اسلامی کے ماہر مانے جاتے ہیں، تو آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. ہلو
جی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جناب گل حسین شاہ صاحب قبلہ، میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے اپنا وقت مخصوص کیا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام و ادب عرض کرتا ہوں، اور سحر عالمی نیٹ ورک کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں.
جی، میں آپ سے مولانا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری گفتگو چل رہی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد کے متعلق، کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا کردار کیسا تھا، اور خداوند عالم نے کون کون سی عظمتیں اس سلسلے کو عطا کی تھی. تو میں آپ سے اس سلسلے میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو سلسلہ ہے، حضور کے اجداد جو ہیں ان کا دین کیا تھا، ان کا مسلک کیا تھا، ذرا اس کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالیے. جی،
تو جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا،
جی،
تو اس کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قبیلہ قریش اور خاندان بنی ہاشم سے تھا.
جی.
اور عالم تشیع کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول خدا کے تمام آبا و اجداد حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک موحد اور مومن تھے.
بے شک.
اور اس دعوے پر عقلی، نقلی اور تاریخی دلائل بھی موجود ہیں.
جی.
ہم سب سے پہلے قرآن کی آیت کو پیش کرتے ہیں جو اس مطلب پر دلالت کرتی ہے. خداوند متعال سورہ شعراء کی آیات نمبر 218 اور 219 میں ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین. رب العزت نے پیغمبر کی روح مبارکہ کو ایک سجدہ کرنے والے سے دوسرے سجدہ کرنے والے میں منتقل کیا. یعنی پیغمبر کی روح مبارکہ ہمیشہ سجدہ کرنے والوں کے اسلاب میں رہی. اور اسی آیت کی تفسیر میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لم یزل ینقلنی اللہ من اصلاب الطاہرین الی ارحام المطاہرات حتی اخرجنی فی عالمکم ولم یدنسنی بدنس الجاہلیہ. کہ اللہ تعالی نے مجھے پاک اصلاب سے پاک ارحام میں منتقل کرتے ہوئے اس عالم فانی میں بھیجا، اور مجھے ہر قسم کی جہالت کی پلیدی سے محفوظ رکھا. آیت میں کلمہ ساجدین آیا ہے.
جی.
اور روایت میں جیسا جی کہ میں نے عرض کیا،
جی،
اصلاب طاہرین اور جی ارحام مطاہرات کے کلمات آئے ہیں.
جی جی.
یہ سب کلمات دلالت کرتے ہیں کہ پیغمبر جس صلب اور جس رحم میں میں رہے وہ پاک اور پاکیزہ تھے، وہ کفر اور شرک کی جہالت اور ان کی پلیدی سے محفوظ تھے۔
بے شک
تو اس آیت کریمہ اور روایت مبارکہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آبا و اجداد موحد اور مومن اور سجدہ کرنے والے تھے، کوئی بھی ان میں کافر و مشرک نہیں تھا۔
بہت بہت شکریہ جناب گل حسین شاہ صاحب قبلہ، آپ سے ہم نے کافی فائدہ حاصل کیا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے پروگراموں میں بھی آپ ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے تاکہ ہم اپنے اس پروگرام کو بہتر اور مفید تر بنا سکیں۔
انشاءاللہ
آپ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ تو یہ تھے ہمارے مولانا گل حسین شاہ صاحب قبلہ جو ابھی دین کے بارے میں بیان کر رہے تھے۔ بہت اچھی چیز کی طرف اشارہ کیا مولانا نے کہ تمام موحد تھے، تمام پاک تھے، اور اس کے لیے تاریخ نے ایک لفظ استعمال کیا، یعنی تمام دین حنیف پر تھے، وہی دین جو جناب ابراہیم سے چلا رہا تھا اسی پر تھے، سب اسی کی پیروی کر رہے تھے۔ تو خیر معذرت کے ساتھ آپ کی گفتگو کو مجھے درمیان میں روکنا پڑا،
بہت اچھی بات تھی
جی، لیکن اب میں پھر اپنے موضوع کی طرف آؤں گا کہ آپ یعنی یہ بیان کر رہے تھے، اس کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے آپ کہ امیہ نے کہا جناب ہاشم سے کہ آئیں ہم کاہنوں کے پاس چلتے ہیں، جس کی وہ تائید کر دیتے ہیں اس کا اقتدار یہاں سالم رہے گا، وہ یہاں سرپرستی کرے گا، اور جس کی وہ تائید نہیں کرتے اس کو یہاں سے باہر جانا پڑے گا۔
جی اور بہرحال یہ دو شرط بھی لگائی تھی کہ یہ قسم اونٹ کالے، وہ بھی کالے آنکھ والے اونٹ کی جو قربانی دے گا اور دوسرے مکے کو چھوڑ دے گا۔ بہرحال اس ارادے سے بہرحال وہ لے کر آئے جناب ہاشم نے، حالانکہ منع کیا تھا۔ جیسے ہی جناب ہاشم ابھی سامنے ان کے آئے تھے کاہنوں کے، فوراً کاہن اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اور ان کو دیکھتے ہی اس گویا رجل کریم کی، یعنی یہ صفت بیان کی گئی ہے، ایک نیک انسان کی تعریف و مد و ثنا شروع کر دی۔ یہ مد و ثنا خود بخود ان کی تائید تھی، گویا دولت پھر بھی کمال کے سامنے جھک گئی۔ کمال ہمیشہ دولت کو جھکاتا اور یہ اس کا نمونہ ہے۔
بالکل
بس جیسے ان کی تائید کی گئی، فوراً جو ہے امیہ نے سمجھ لیا کہ اب ہم کو یہاں سے یہاں تو ہٹنا پڑے گا، تو امیہ کو وہاں سے جلا وطن ہونا پڑا۔ عبد شمس کا جو بلا فصل بیٹا امیہ تھا، اسے بہرحال اپنے اولاد کو جو اس موجود تھے سب کو لے کے یہ سب چلے گئے شام، یعنی یہاں مکے سے شام میں امیہ جو ہے منتقل ہوئے،
یہ سبب بنا
اور آئے یہاں پر، اور پھر یہاں پہ 10 سال تک یہ جلا وطن رہے مکے سے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں پر سلسلہ اپنا قائم کر لیا اور پھر رہنا شروع کر دیا، چونکہ اقتدار اور حوث کے بھوکے تھے، وہاں تو نہ ہو سکا، لیکن شام میں اس پر ماحول بنا لیا اور پھر وہیں پہ وہ قیام پذیر ہوئے۔ اس طرح سے سلسلے بنی امیہ شام پہنچا۔
بہت بہت شکریہ۔ یہ تو خیر ضمناً ایک سوال آ گیا تھا جو میں نے آپ سے پوچھ لیا، اور الحمدللہ آپ نے بالکل قانع کرنے والا جواب ہمیں عطا فرمایا۔ ہماری گفتگو جناب ہاشم کے متعلق چل رہی تھی، ایک میں اس میں آپ سے، چونکہ ظاہر ہے جو انسان کی شادی ہوتی ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے انسان کی زندگی میں، تو میں جناب ہاشم کی شادی کے متعلق آپ سے کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ بتائیے جناب ہاشم کی شادی، جو کہا جاتا ہے نا انسان کی زندگی کے کچھ رخ ہوتے ہیں،
جی
اور یعنی خود شادی کے بعد انسان کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے،
جی
تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جناب ہاشم کی شادی کب اور کس سے ہوئی، وہ کون سی باعظمت خاتون تھی کہ جن کو یہ
اچھا اور بہت ہی ایک اہم سوال تھا جس کو آپ نے جو پیش کیا ہے، اور ناظرین بھی اس کی طرف متوجہ ہیں، کیونکہ بہرحال اپنی نسل کا سلسلہ جو ہے ایک خاتون سے وابستہ ہوتا ہے، تو ایسے موقع میں کیسی خاتون کا انتخاب کیا جائے، حسن انتخاب یہ خود بہت قیمت رکھتا ہے۔ جناب ہاشم علیہ السلام کے بارے میں جو تاریخ لکھتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ایک سفر میں یثرب، جسے مدینہ آج کہتے ہیں، اس سے گزر رہے تھے، وہاں پر عمر ابن خزرجی نامی شخص کی بیٹی جس کا نام سلمہ تھا،
جی
ان کے کچھ کمالات اور اوصاف کے بارے میں آپ نے سن رکھا تھا،
جی
اور یہاں تک کہ یہ خاتون جناب سلمہ یہ پہلے کسی سے شادی کر چکی تھی لیکن اس کے بعد اس سے طلاق لیا،
اچھا
اور جدا ہو چکی تھی، اور انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اب میں کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن صفات کا ایک مرد ہونا چاہیے، جن کمالات کا ایک مظاہرہ ایک مرد میں ہونا چاہیے، وہ کمالات انہوں نے نہیں محسوس کیے، اتنا طلاق کی کوئی وجہ ہوتی ہے، لہذا انہوں نے طلاق لے لیا تھا اور کہا کہ اب میں کسی، یعنی ارادہ کر لیا مجھ سے شادی کسی سے کرنی ہی نہیں ہے۔ لیکن جب جناب ہاشم مدینے میں آئے اور جناب سلمہ کے اوصاف کے بارے میں جو کچھ سن رکھا تھا، بہرحال ایک عالمی شخصیت تو جناب ہاشم ہو چکے تھے، تو انہوں نے ازدواج اور شادی کی جو ہے پیشکش کی۔ ظاہر ہے کہ سلمہ نے جب پیشکش سنی تو جناب ہاشم بھی کسی معمولی انسان کا نام تو تھا نہیں، ہاشم نام ہی پڑا، جود و سخا اور اکرام و تعظیم کو، یعنی گویا جو جوہر
کائنات میں سب سے عظیم شخصیت،
جی ہاں میں نے عرض کیا نا کہ ہاشم نام ہی پڑا ان کے کمالات کے پیش نظر۔ تو ظاہر ہے کہ جناب ہاشم بھی کوئی معمولی شخصیت تو تھی نہیں. لہذا جب ان کی پیشکش پہنچی جناب سلمہ تک تو جناب سلمہ اپنے ارادے پر مجبور ہوئی کہ سوچیں, تجدید نظر کریں کہ آیا جو میں فیصلہ لے رہی تھی کہ اب شادی نہیں کروں گی کروں یا نہ کروں. تو انہوں نے فیصلہ لیا کہ ہاشم جیسا انسان اس دنیا میں کسی کو مل جائے تو اس کے تقدیر کے لیے اس سے بڑھ کے کیا ہوگا. وہ خاتون جو خود معزز تھیں, باصفات تھیں, باکردار تھیں, انہوں نے جناب ہاشم کی پیشکش پہ تو ہاں ضرور کہی, لبیک کہی, لیکن ایک شرط رکھی. یعنی دو شرطیں تاریخ نے لکھی لیکن ایک شرط کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم آپ سے شادی تو کریں گے لیکن جب ہمارے یہاں ڈلیوری کیس ہوگا تو میں اپنے قبیلے واپس آ
جاؤں,
جب ولادت کا وقت ہوگا تو میں واپس آ جاؤں گی مدینے. انہوں نے قبول کر لیا. نتیجے میں جب آثار حمل ان کے یہاں ظاہر ہوئے تو پھر ان کے ارشاد کے مطابق یہ مدینے واپس آ گئیں, یثرب نے اپنے قبیلے واپس آ گئیں. تو جناب سلمہ نامی خاتون سے انہوں نے شادی کی, اور یہ خاتون جب بہرحال ان کے رحم مبارک میں جناب کہتے ہیں عرض کیا جائے کہ عبد المطلب کہ جن کا بعد میں نام شیبہ پڑا ہے, اس نامی فرزند کا جو ہے وجود ہوا, تو یہ آگئی مدینے میں, آ کے مدینے رہنے لگی. اور پروردگار عالم نے انہیں ایک صاحب فرزند وہاں قرار دیا جس کا نام شیبہ رکھا گیا, جو بعد میں عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا.
یہ خود بڑی عظیم شخصیت ہے جناب عبد المطلب کی, اور انشاءاللہ ایک ہمارا پورا پروگرام جناب عبد المطلب کے متعلق ہوگا. ہمارا ارادہ اس طریقے سے ہے, یعنی ہم یہ تاریخ اسلام عنوان کے تحت پورا ایک چیپٹر قائم کریں گے جناب عبد المطلب کی ذات والا صفات کے متعلق. لیکن آپ نے چونکہ ایسی گفتگو کی ہے اس لیے میں مجبور ہوا. آپ یہ بتائیں کہ یہ جناب عبد المطلب, یہ لفظ جو ہے عبد المطلب, عبد کے معنی ہوتے ہیں غلام
جی,
بندہ, اور مطلب یعنی مطلب کے غلام
جی.
تو یہ نام عبد المطلب کا غلام نام پڑا اور پھر اس نے اتنی زیادہ شہرت پائی, یعنی اس کو کیا سبب ہے, کیا وجہ ہے جو یہ نام عبد المطلب پڑ گیا, اس کے بارے میں آپ کچھ روشنی ڈالیے.
مجھے نہیں پتا کہ آپ کے یہاں دامن وقت پہ کتنی گنجائش ہے
جی,
لیکن سوال تو بہت ہی قیمتی ہے. اور یہ سوال جب میں بھی تاریخ کا مطالعہ کرتا تھا میرے ذہن میں آتا تھا کہ مطلب کا غلام کیا معنی رکھتا ہے
جی جی.
تو نام تو ان کا شیبہ تھا جیسے میں نے عرض کیا
جی جی,
لیکن بہت سی وجہ مورخی نے لکھی, لیکن تین وجہ اس میں بہت اہم ہے
جی جی.
ایک پہلی وجہ جو سب سے اہم وہ یہ ہے
جی
کہ جب جناب مطلب کہتے ہیں جناب شیبہ پیدا ہوئے جی, جن کو بعد میں عبد المطلب نام پڑا
جی. ابھی جیسے آپ نے وقت کے بارے میں پوچھا جی, تو کوئی ایسا وہ نہیں, اگر وقت کی کمی ہوگی تو ہمیں بتایا جائے گا
جی.
لیکن چونکہ موضوع بہت اہم ہے, میں یہ چاہوں گا کہ فی الحال آپ تفصیل سے
جی
اس موضوع کو بیان کیجیے
جی,
جہاں تک ہو سکے گا انشاءاللہ, ورنہ پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا جیسا ہوتا ہے
جی. ہاں, تو جناب شیبہ
جی
جب یہ پیدا ہوئے
جی
تو ان کی ولادت پر جناب ہاشم کے بھائی جو مطلب ہیں
جی,
میں نے عرض کیا تھا چار بھائی جن سے ایک مطلب بھی تھے
جی,
تو یہ وہاں پہنچے ظاہر مدینہ میں موجود تھے
جی.
تو جناب ہاشم کی زندگی کے آخری لمحات تھے
جی,
تو انہوں نے ایک جملہ کہا, ادرک عبدک شیبہ مطلب, عبدک اپنے غلام کو لے لو, کون سے غلام, جس کا نام شیبہ ہے
جی.
تو ادرک عبدک جو لفظ عبد استعمال کیا اپنے غلام کو, اس لفظ عبد کی بنیاد پہ لوگوں نے کہا
اچھا,
کیونکہ جناب ہاشم نے لفظ جی عبد استعمال کیا جی تھا, اس لیے ان کا نام جو عبد المطلب کے اسے جی.
یہ ایک علت ہے جی. اب معذرت کے ساتھ, لیکن انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پھر اپنے اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے, چونکہ بہت اہم موضوع ہے یہ, اور جناب عبد المطلب کے متعلق ہمیں انشاءاللہ اگلے ہفتے پوری گفتگو کرنی ہے, چونکہ ہمارا وقت ختم ہو گیا اور لائیو پروگرام جو براہ راست پروگرام ہوتے ہیں ان میں ایسا ہوتا رہتا ہے انشاءاللہ. یہ محترم ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام تاریخ اسلام عنوان کے تحت. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر اسی وقت اور پھر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی موضوع پر گفتگو ہو. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.